Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم محترم حاضرین گرامی پچھلی جمعہ سورۃ الاحزاب کی اسی آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کیا تھا. اسی آیت شریفہ کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں رئیس المفسرین کا خطاب ملا، وہ اس وجہ سے کہ یہ ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قرآن کی سمجھ عطا کرے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے انہیں قرآن کا سمجھنا آسان ہو گیا، سہل ہو گیا. یہی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امانت کو جب آسمانوں کے سامنے پیش کیا، یہ آسمان جو ہمارے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ زمین جو بچھی ہوئی ہے اور یہ پہاڑ اپنی صلابت میں مشہور و معروف ہیں، اللہ رب العزت نے آسمانوں کے سامنے بھی امانت کو پیش کیا، آسمانوں نے عذر پیش کر دیا اور اس بار امانت کو اٹھانے سے خوف کھا گئے، ڈر گئے. اسی طرح زمین نے بھی انکار کر دیا اور عذر پیش کر دیا اور خوف کھا گئی، ڈر گئی. اسی طرح پہاڑ بھی عذر پیش کر دیے اور اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور پیچھے رہ گئے. لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالی نے پتلا بنایا اور آپ کی جسم میں روح کو پھونکا اور ان کے سامنے جب یہ بار امانت کو پیش کیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بار امانت کو اٹھانا پسند کر لیا اور قبول کر لیا. آپ میں سے ہم میں سے کوئی یوں کہے کہ ہم نے تو اس بار امانت کو نہیں اٹھایا, ہمارے دادا یا جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہے, تو یہ بالکل بیکار بات ہوگی. اس لیے کہ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیشی ہوئی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بھی اور قیامت کے قائم ہونے تک جو آخری شخص دنیا میں آئے گا ان تمام لوگوں کی طرف سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا. کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہم نے نہیں اٹھایا ہے, ہم نے نہیں قبول کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بار امانت کو جو لوگوں کے درمیان میں اللہ کے احکامات کو قائم کرنا اور اپنے اندر بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بنانے والا بن جانا, یہ ہے بار امانت کے اٹھانے کا مطلب. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ انسان کے اٹھانے کا مطلب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بار امانت کو اپنے ذمے لے لیا, اللہ تبارک و تعالی نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا اور حکم دیا اور کہا کہ جنت کی نعمتوں کو آپ استعمال کیجئے اور جنت کے اندر آپ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ رہیے, یہاں آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں, لیکن صرف ہمارا حکم یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے پھل کو آپ نہیں کھائیں گے, اس کے قریب بھی آپ نہیں جائیں گے. بس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں کہ اتنا سا وقت, جیسا کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا جو مختصر سا وقت ہے, اتنا سا وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رہے اور شیطان نے آپ کو پھسلایا اور شیطان کے وسوسے میں آپ آ گئے اور اس درخت شجر ممنوعہ کے پھل کو آپ نے کھا لیا. اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ اے آدم, جس بات سے ہم نے آپ کو منع کیا تھا آپ وہ کر گئے, اس لیے ہم آپ کو دنیا میں بھیجتے ہیں. جو احکامات, جو بار امانت ہم نے آپ کے لیے عطا کیا ہے, آپ بھی اس بار امانت کو پورا کرنا ہوگا اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا, اور آپ کی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے وہ بھی اس بار امانت کو اٹھا کر اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا. اگر اس طرح گزار لیا تو ہم ان کے لیے جنت بنائی ہے, اس جنت میں ہم ان کو داخل کریں گے. اگر دنیا میں پہنچنے کے بعد ہمارے اس بار امانت کو اٹھانے میں قائم ہوں گے, خلاف ورزی کریں گے, تو ہم نے ان کے لیے جہنم بنایا ہے, ان کا داخلہ جہنم میں ہوگا, وہ جنت کے مستحق نہیں بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتار کر دنیا میں بھیج دیا. اس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اب اللہ نے جو بار امانت ہم مومنوں اور مسلمانوں کے لیے عطا کیا ہے, جو احکامات اللہ نے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے عطا کیا ہے, ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے مطابق چلنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اس کے سامنے امانت کو پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے قرآن مجید کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کی برکت سے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی امانت داری میں بھی اضافہ ہوگا، اور امانت داری بڑھتے بڑھتے وہ پکا اور سچا مومن کہلائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے ایمان کو بھی قبول کیا اور امانت داری کو بھی قبول کیا اور ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کیا اور قرآن شریف کو سمجھنا شروع کر دیا، اور اللہ نے تو بیان کر دیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے کسی آیت کو پڑھا جاتا ہے تو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے ان کا ایمان خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا جائے گا تو ان کے اندر صفت امانت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ آپ کوئی کسی صحابی کو نہیں بتا سکیں گے جو خائن ہو، امانت میں خیانت کی ہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے امانت داری کا پاس و لحاظ رکھا، اور اس حدیث کے اخیر میں نبی پاک علیہ السلام نے جو جملہ ذکر کیا ہے، اس جملے کو میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس حدیث کے راوی صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک حدیث کے پورے ہونے کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، لیکن حدیث کا جو دوسرا شق ہے، جو دوسرا جز ہے، ابھی ہم اس کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ بات پوری ہوگی۔ حدیث کے راوی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ قول، یہ ارشاد گرامی کہ جب مومن ایمان لاتا ہے تو اس کے سامنے امانت داری پیش ہوتی ہے، پھر قرآن مجید کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور پکا اور سچا مومن بن جاتا ہے۔ ہم نے ہمارے ساتھیوں کو دیکھ لیا، یعنی صحابہ کو دیکھ لیا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا شق ہے، جسے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی شام کو سوتا ہے اور صبح کو جب اٹھتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں صفت امانت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے صفت امانت کو اٹھا لیے ہوں گے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ بات نہیں پائی گئی، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے پورا ہونے میں ذرہ برابر بھی ہم کو شک و شبہ نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے زمانے میں یہ آپ کا ارشاد گرامی ضرور پورا ہوگا۔ آج یہ وہ زمانہ آ گیا ہے، لوگوں کے درمیان سے امانت داری اور لوگوں کے درمیان میں امانت داری کا پاس و لحاظ رکھنا یہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نہ امانت داری کا پاس و لحاظ، نہ امانت داری کسے کہتے ہیں اسے سمجھنے کی فکر۔ جب یہ فکر ہی نہ ہو تو ہم کہاں امانت داری کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ لوگوں اسے سمجھ کر رکھو، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو زندگی میں عملاً کر کے بتایا ہے۔ کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، نہ آپ نے کبھی امانت میں خیانت کی تعلیم دی ہے۔ مسلمان جب ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے جزء لا ينفق، کبھی اس کے ساتھ نہ جدا ہونے والا اگر جز ہے تو وہ جز ہے امانت داری، جیسے اس کا ہاتھ اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اس کی زبان اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب کلم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تو اب اس کے لیے امانت داری، اور امانت داری کو اختیار کرنا لازم ہو گیا، یہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے مومن کے اندر چار طرح کی صفت آ جائیں، چار طرح کی صفت پیدا ہو جائیں، تو اس کے بعد اس بندے مومن کو کسی چیز کے حاصل ہونے پر یا کسی چیز کے چلا جانے پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر ملتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر، اور اگر وہ چیز اس سے چلا جاتی ہے، جب بھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ چار صفتیں کیا ہیں، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان پر سچ بولے گا، کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہے گا، اس کی زبان سے جو جملہ بھی نکلے گا وہ بالکل سچ ہوگا، سچ کے علاوہ کوئی اور جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ یہ سب سے پہلی صفت مومن اور مسلمان کے اندر آتی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حسن اخلاق کو اختیار کرے گا، جب ایمان لا لیا، مسلمان ہو گیا، اور اپنے اندر حسن اخلاق کی صفت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کر لیا، اور صفتیں یعنی حسن اخلاق اس کے اندر پیدا ہو گئی، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ہمیشہ حلال لقمے کو اپنے اندر جانے کی فکر کیا کرتا ہے، اور حرام رزق کے ایک ایک دانے سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ تو چوتھی صفت یہ ہوگی کہ وہ امانت داری کی صفت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ جب یہ چار صفتیں کسی مومن اور مسلمان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طبیعت میں ایک ایسی چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی چیز کے حاصل ہونے پر یا کسی چیز کے چلے جانے پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ ملتا ہے تو بھی اللہ کا شکر، اگر چلا جاتا ہے تو جب بھی اللہ کا شکر۔ اس طرح کی صفت اس کے اندر اور اس طرح کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین تشریف لے گئے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا، قال یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا، یہ جو نوجوان ہمارے ساتھ آیا ہے، اس نوجوان کو آپ اجرت پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ اس کے اندر دو طرح کی صفتیں ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ یہ بڑا ہی تندرست شخص ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ امانت داری اس کے اندر پائی گئی ہے۔ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القصص میں ذکر کیا اور بتا دیا امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھیے امانت داری کا پاس و لحاظ رکھنا بندے مومن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اگر امانت داری نہ ہو تو وہ انسان، وہ مسلمان کہیں کا نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبطی کو دیکھا کہ کھڑا ہوا ہے اور زیادتی کر رہا ہے ایک شخص پر، دیکھا نہیں گیا تو ایک تھپڑ رسید کر دیا اس کے گال پہ، جیسے ہی تھپڑ رسید کیا اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ کے چاہنے والوں میں سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ مصر چھوڑ دیجئے کہیں اور چلا جائیے، اس لیے کہ فرعون اور اس کی فوج آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خیر خواہ کی بات کو مان لیا اور مان کے مصر کو چھوڑ کر مدین کا راستہ اختیار کر لیا اور وہاں پہنچے، اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں پانی پلانے کے انتظار میں تھی ان کی مدد کی، اور یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر ان کا تعارف کرایا اس طرح، اور باپ نے بلایا حضرت شعیب نے اور ان کو اجرت پر رکھ لیا۔ یہ اجرت پر رکھ لینا اور حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے تعارف میں اللہ تبارک و تعالی امین کا تذکرہ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ امانت داری کس طرح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر مومن اور مسلمان کے اندر امانت داری نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا پریشانیاں آئیں گی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ آیت شریفہ میں اللہ نے حکم دیا ہے، اے لوگو، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے اہل والوں کے ساتھ امانت داری کا خیال رکھا کرو۔ اب یہاں جو اولاد اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، یہ اولاد ہمارے لیے اللہ نے بطور امانت کے عطا کیا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ بس اولاد کو ہم نے پیدا کر دیا، اب جیسے چاہے وہ پرورش پالیں، بڑے ہو جائیں اور جہاں چاہے چلے جائیں۔ جیسا کہ مغربی ممالک کی جو تہذیب ہے اور وہاں کا رہن سہن ہے، اب بڑے ہو گئے تو وہ اپنے طور پر زندگی بسر کر لیں، ہمارے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے مل لیں، ملاقات کر لیں۔ اس طرح کی جو تہذیب بن گئی ہے یہ بالکل غلط تہذیب ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو بطور امانت کے ماں باپ کے حوالے کیا، کہ ماں باپ کو حکم دیا کہ یہ اولاد تمہارے لیے ہماری امانت، جب تک تمہارے ہاتھ میں امانت ہو اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اور ان کی صحیح طرح سے پرورش کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ امانت داری ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی پرورش نہ کریں، ان کی صحیح طرح سے تربیت نہ کریں اور ان کی تعلیم کا انتظام نہ کریں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے حضور اس کے سلسلے میں بھی ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا کیا تھا، ہم نے تمہارے لیے بہترین بیٹا یا بہترین بیٹی خوبصورت عطا کیا تھا، اور ہم نے بطور امانت کے تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیا، کس طرح کا سلوک کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سوالات ہوں گے اگر ہم اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہے تو۔ یہاں اپنی اولاد کی فکر اور اولاد کی پرورش کرنا اور اولاد کی صحیح طرح سے تربیت کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں جو بات کہی گئی ہے یہ بھی بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے لوگو، جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیا کرو تو تم کو چاہیے کہ پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اب یہ فیصلہ کرنے والے کون، قاضی ہوں گے یا یہ بادشاہ ہوں گے یا ماں باپ ہوں گے یا بھائی بہن کے درمیان میں فیصلے کا موقع آئے گا۔ جب کبھی بھی فیصلے کا موقع آئے گا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ العدل، اللہ تبارک و تعالی عادل ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ صرف دو لوگوں کے درمیان کہ تمہارے سامنے فیصلہ آیا اور حق کا فیصلہ سنا دیا یہ کافی ہو جائے گا, یہی نہیں ہے, یہ بھی اس کا مطلب یہ مطلب ہے. لیکن جب ہم اپنے گھر میں رہیں تو ایک بیٹی کے ساتھ ایک نظر اور دوسری بیٹی کے ساتھ دوسری نظر, یہ بھی حق تلفی ہوگی اور یہ بھی انصاف کے منافع عمل ہوگا اور یہ بھی غلط عمل ہوگا. اگر دو بیٹے ہوں یا چار بیٹے ہوں, جس طرح سے پہلے بیٹے کے ساتھ ایک بیٹے کے ساتھ ہم سلوک کیا کرتے ہیں, اسی طرح کا سلوک دوسرے بیٹے کے درمیان بھی کرنا چاہیے. اگر ہم دوسرے بیٹے کے درمیان میں فرق کرتے ہیں, محبت وہ الگ چیز ہے, لیکن جب سلوک کرنے کا موقع آئے اور انصاف کرنے کا موقع آئے تو ہم کسی طرح کی حق تلفی نہیں کرنا چاہیے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بین المسلمین نہیں کیا, نہیں کہا بین المؤمنین, نہیں کہا کہ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کو فیصلہ کرنا ہو دو مسلمانوں کے درمیان تو انصاف کا فیصلہ کیا کرو, یا دو مومنوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کا فیصلہ کرو, اور جب غیر مسلموں کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہو تو جس طرح کا تم فیصلہ کر سکتے ہو, یہاں یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, بین الناس کا لفظ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں تم کو فیصلہ کرنا ہو تو حق کا فیصلہ کیا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت, آپ نے عدل کی وہ مثال قائم کی اور آپ نے عدل کا وہ طریقہ آپ نے قائم کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے. اگر پوری دنیا اس عدل کو قبول کر لے اور اس کے مطابق فیصلہ شروع کر دے تو اب یہاں کوئی ناحق تلفی نہیں ہوگی. لیکن آج کے دور میں انصاف بڑا مہنگا ہو گیا ہے. اگر کوئی شخص اپنا فیصلہ لے کر اپنا مقدمہ لے کر کورٹ میں جائے تو اب اس کے پاس اگر پیسہ ہو تو جب جا کر وہ فیصلہ مقدمہ کورٹ میں داخل کر سکے گا. اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو, رقم نہ ہو, تو اپنے فیصلے کو اپنے مقدمے کو کورٹ میں داخل ہی نہیں کر سکے گا. تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انصاف بڑی مہنگی ہو گئی ہے. انصاف کو لینا اور انصاف کا حاصل کرنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ کورٹوں میں ہزاروں فیصلے اور لاکھوں کی رقم اس کے اوپر صرف ہوتی ہے. وکیل کو بھی پیسے کھلانا اور پھر کورٹ کی فیس ادا کرنا اور اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے پھر اور بھی رقم صرف کرنا, کتنی مہنگی ہو گئی ہے. جبکہ اسلام نے طریقہ سکھایا ہے کہ جب تمہارے درمیان میں جھگڑا ہو جائے اور تمہارے درمیان میں کسی بات پر نا اتفاقی ہو جائے تو تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک عادل شخص کے سامنے حاضر ہو جائے, وہ تمہارے درمیان میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دے گا. نہ مسلمان اس فیصلے کو مانتے ہیں, اس لیے کہ ایمانی جذبہ اور اللہ سے ہونے کا یقین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں, اس لیے نہ ہم ایمان اور اسلام کا فیصلہ قبول کرتے ہیں. اب ہمارے فیصلے غیر مسلموں کے سامنے اور دوسروں کے سامنے لے کر جائیں گے تو کیا حالات ہمارے ساتھ پیش آئیں گے, آپ ہی ذرا ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ انصاف بڑی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. بابری مسجد کا جو فیصلہ, اب اس کے سلسلے میں کورٹوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں, لاکھوں روپیے وہاں فیس ادا کرنی پڑ رہی ہے, کروڑوں روپیوں تک اس کی فیس ہو رہی ہے. تو اتنا مشکل مسئلہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی فیصلے کر کے ہمارے سامنے مثال قائم کر دی ہے اور ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آئے تو کس طرح تم کو فیصلہ کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ اب ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فاطمہ بنت مخزوم، ایک قریش قبیلے کی ایک عورت تھی، اس کا مقدمہ پیش کیا گیا. یا رسول اللہ، یہ فاطمہ بنت مخزوم نے چوری کر لیا ہے، کسی کا مال چرا لیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہوں کو طلب کیا کہ کوئی گواہ ہیں اس پر؟ اب جب گواہ بھی ثابت ہو گئے، گواہ بھی اپنی گواہی کو پیش کر دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، اس لیے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ نے حکم نازل کیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان، یعنی ایک شخص مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ چوری کرتے ہیں، اب ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنا دیا کہ فاطمہ بنت مخزوم کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب ان کے قبیلے والے لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس فاطمہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو ہمارے قبیلے والے کی رسوائی ہوگی اور ہمارے قبیلے والوں کی ذلت ہوگی. اس لیے سارے قبیلے والے مل کر مشورہ کیے اور یہ طے کیے کہ اسامہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی ہیں اور چہیتے ہیں، اس لیے ہم ان سے کہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں کہ فاطمہ بنت مخزوم، جن کی چوری ثابت ہو گئی ہے اور جن کے سلسلے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس فیصلے کے بجائے کوئی فدیہ ان کے اوپر عائد کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں. سب مل کر اسامہ کے پاس پہنچے، اسامہ پوری بات سنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قزامہ کی قوم یہ کہتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ فاطمہ بنت مخزوم کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو اس سزا سے بری کر دیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ کہا، بالکل تاریخی جملہ ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل جملہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، اگر میرے سامنے فاطمہ بنت خزیمہ کے بجائے فاطمہ بنت محمد کا مقدمہ حاضر ہوتا اور اگر یہ جرم ان پر بھی ثابت ہو جاتا تو اس وقت بھی میں یہی فیصلہ صادر کرتا اور یہی فیصلہ سناتا. میں اس فیصلے سنانے میں کبھی کسی قسم کی کوئی رواداری نہیں برتتا. اسامہ، سنا دو قبیلے والوں سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں میں رحمت للعالمین ہوں، میرے اندر اللہ نے رحمت کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو جب نافذ کرنے کا موقع آئے تو میں کبھی کسی قسم کی کوئی رواداری نہیں برتوں گا اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو میں ٹال نہیں سکتا. جب ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا، اب اس میں کسی قسم کی کوئی رواداری نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو حکم دیا اور یہ بتایا اور یہ تعلیم دی کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت ہو سکتی ہے، رحمت ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے کا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ آئے تو وہاں رحمت اور مودت کا کوئی کام نہیں ہوگا، وہاں تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. آج کے دور میں جب ہمارے بہنوں کا حق کا معاملہ آتا ہے تو آسانی کے ساتھ بھائی ہو یا ماں باپ ہو، بہن کو آسانی کے ساتھ اس کی وراثت کے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی حق تلفی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے حکم کردہ اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ سن کر رکھ لیں, وہ لوگ سن کر رکھ لیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ لوگ تو کافر ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ نہیں کرتے تو وہ لوگ تو فاسق ہیں, وہ لوگ تو فاسق ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ تو ظالم ہیں. اللہ نے بتا دیا اے لوگو جب تم کسی کے درمیان میں کسی کے جھگڑے کے درمیان میں فیصلہ کرنے کا تم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو اللہ کے احکامات کو معلوم کر لیا کرو اور اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیا کرو. حضرت قاضی شرعی ایک بہت مشہور و معروف قاضی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو قاضی مقرر کیا تھا. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے دور خلافت میں حضرت قاضی شرعی کو قضاوت کے اہم منصب پر مقرر فرمایا. اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, اس وقت بھی حضرت قاضی شرعی باحیات تھے, بڑے مشہور و معروف قاضی تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شرعی قاضی شرعی کو قضاوت کے اہم منصب پر مقرر کیا. اب ایک مرتبہ ان کا دور خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, اسے ذرا سن کر رکھیے اور دوسروں کو بھی سنانے کی کوشش کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اب ان کی ایک ذرا کہیں پڑ گئی, گم ہو گئی, پتا چلا کہ کسی یہودی کے پاس ان کی ذرا ہے. اب اس یہودی کے پاس اپنے قاصد کو بھیجا کہ اور کہا کہ دیکھو جو ذرا تمہارے پاس ہے وہ ذرا میری ہے. یہودی نے کہا نہیں وہ ذرا تو میری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی شرعی کے پاس اپنے مقدمے کو لے کر گئے اور پیش کیا کہ اے قاضی شرعی دیکھیے کہ یہ میرا ذرا یہودی نے لے لیا ہے, اب آپ ہی فیصلہ سنائیے. حضرت قاضی شرعی نے یہودی کو بلایا, بلا کر دونوں کی بات سنی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے علی حالانکہ یہ امیر المؤمنین ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں, اس کے باوجود حضرت علی کو بھی اور حضرت اور اس یہودی کو بھی بالکل برابر برابر کھڑا کیا. اور پوری بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے علی ذرا بتاؤ کہ تمہاری اس ذرا کے سلسلے میں کیا کوئی گواہ ہے؟ تو اس لیے کہ شہادت ایک اہم مقام رکھتی ہے اسلام کے اندر, تمہارے حق میں اگر میں فیصلہ سنانا ہو تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ گواہ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے قاضی میرے پاس دو گواہ ہیں, ایک گواہ تو میرا غلام ہے اور دوسرا گواہ میرا بیٹا ہے. قاضی شرعی نے فرمایا آپ کے غلام کی گواہی تو آپ کے حق میں معتبر ہے, ایک گواہ تو قبول کر لوں گا, لیکن جو دوسرا گواہ ہے وہ تمہارا بیٹا ہے. اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی, اس لیے تمہارے پاس دو گواہ نہیں ہیں. یہ ذرا ہم آپ کو نہیں دے سکتے, اس لیے اس ذرا کو یہودی کے حوالے کر دیا. یہودی اس فیصلے کو سننے کے بعد جیسے ہی فیصلہ سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پڑ گیا اور پڑھ کے کہا آپ امیر المومنین اور آپ میری ہی طرح قاضی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کے فیصلے کے مطابق اور اسلام کے احکامات کے مطابق فیصلے کو آپ نے منظور کر لیا. جب اتنا عظیم الشان عدل کا نظام اسلام میں ہو تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ اے علی، یہ زراعت میرے لیے ہدایت کا سبب بنی ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کیجئے. یہ زرا حقیقت میں میری نہیں ہے، یہ آپ ہی کی زرا ہے، اس زرا کو آپ رکھ لیجئے. آپ کو میں یہ واقعہ ذکر کر کے یہ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اگر ہم اسلام کے احکامات پر کاربند ہو جائیں، خود عمل کرنا شروع کر دیں، تو اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دوسروں کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی تبلیغ ہمارا عمل ہوگا. اگر ہم نے اپنے بہترین عمل کو، اسلام نے جو تعلیمات عطا کیا ہے اور اسلام نے جو احکامات بیان کیا ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل کر لیا اور دوسروں کے سامنے بطور نمونے کے پیش کر لیا، میں یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ لوگ خود بخود ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اور کسی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بات تو طے ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے اور اللہ جسے نہیں چاہتے اس کے لیے ہدایت نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اصول اپنی جگہ ثابت ہے اور مقرر ہے اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے. لیکن ہمارے لیے اور ہمارے لیے وقت کا تقاضا یہ ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر امانت داری کو پیدا کریں، خیانت کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں، اور جب فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کا فیصلہ کریں. عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی اور قائم کرنے کی پوری کوشش کیا کریں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام میں امانت داری کی صفت کو مضبوط فرمائے اور عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کی اور قائم کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات ہر جمعہ برابر جامع العلوم کی ترقی کے لیے مدد کرتے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد و نصرت کو قبول فرمائے. آپ کو میں نے آپ کے سامنے بارہا ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ جامع العلوم کی جو 62 ایکڑ کی سرزمین ہے، جس کو آپ ہی لوگوں نے کئی عرصے سے تھوڑا تھوڑا چادر میں پیسہ ڈال کے خریدا اور اتنی بڑی املاک جامع مسجد ٹرسٹ کی اور مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ہو گئی ہے، جو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ یہ املاک مسلمانوں کی ملکیت میں رہے گی اور یہاں مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اس سرزمین پر ایک بڑی عربک کالج اور دارالقرآن کا تعمیری کام چل رہا ہے، جو 5 کروڑ سے زیادہ کا صرفہ اس کی تعمیری کام پر صرف ہوگا. اس لیے میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کے تعمیری کام میں آپ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما انفقت من خیر فہو یخلفو، جو کچھ دنیا میں تم خرچ کرتے ہو، یہ آپ اپنے دل میں، دل و دماغ میں یہ تصور پیدا مت کرو کہ ہم نے ضائع کر دیا، بس دے دیا تو بس اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. نہیں، فہو یخلف، اللہ تبارک و تعالی اسے تمہارے لیے جمع کر کے رکھیں گے، آخرت کی جمع پونجی ہوگی. جو کچھ آپ یہاں چادر میں بغیر نام و نمود کے، بغیر کسی ریاکاری کے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل میں یہ جذبہ لیے ہوئے، یا اللہ یہاں جامع العلوم میں جو عربی کالج اور جو دار القرآن تعمیر ہونے جا رہا ہے، یہاں تیرے بندے پہنچیں گے اور تیرے علوم کو حاصل کریں گے. یا اللہ، یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، اس قلعے کی تعمیر کے سلسلے میں میں مدد کر رہا ہوں. اے اللہ، میرے اس تعاون کو قبول فرما اور آخرت میں میرے لیے اسے باعث ذخیرہ بنا اس طرح کی نیت کر کے جب مومن اور مسلمان اس چادر میں پیسہ ڈال کر آگے بڑھ جاتا ہے، یقیناً آپ کے نامۂ اعمال میں آپ نے تو یہاں نام لکھایا نہیں، لیکن آپ کے جو فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کا حساب و کتاب، یہ برابر لکھیں گے اور آپ کے نامۂ اعمال میں برابر درج رہے گا۔ قیامت میں جب قیامت کی آنکھ کھلے گی، ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے اپنے آگے پائیں گے۔ اس لیے آپ یہ جو موقع اللہ نے فراہم کیا ہے، آپ اپنی حلال کمائی میں سے یہاں اس کی تعمیر کے سلسلے میں مدد کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی جمعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہاں مسجد کے زیر سایہ جو کئی ہزار بچیاں اور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دسویں جماعت کا نتیجہ یہاں بھی اور بنی گپا میں بھی 100% آیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری اسکولوں کا نتیجہ اس طرح نہیں آ رہا ہے، یہاں کس طرح کی ٹرک ہے، یہاں کس طرح کا یعنی ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم سے جب پوچھتے ہیں، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہاں جو اسکول چل رہا ہے، جامع مسجد کے زیر سایہ چل رہی ہے، اور یہاں مسلیان جامع مسجد اور تمام لوگ امت مسلمہ ان بچوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کی دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کریں گے؟ ان دعاؤں کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی اور اساتذہ کی محنت سے یہ بہترین نتیجہ ہمارے لیے عطا ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس نتیجے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، اسی طرح زیادہ سے زیادہ بچے یہاں آئیں اور تعلیم حاصل کریں اور داخلہ لیں، اپنی علمی پیاس کو یہاں بجھائیں، اور بہترین اپنے اخلاق کو بھی سدھاریں اور تعلیم کو بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد و نصرت کو قبول فرما کر، اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان تجارت کر رہے ہیں تمام مسلمانوں کی تجارتوں میں خوب نفع عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں خاص طور پر جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔